بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے، کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ اور سامن، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ تو سامعین، تو اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق شام 6 اور ہندوستان کے وقت مطابق شام 6:30 سن سکتے ہیں، جبکہ رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 اور ہندوستان کے وقت مطابق رات 9 پیش کی جاتی ہیں۔ تو اب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ جنوب مغربی ایران کے صوبہ خوزستان کے عوام کے مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ کراچی میں تعینات ایرانی قونصل جنرل اور پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل نے ایک ملاقات میں میری ٹائم سیکورٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے۔ اور ہندوستان کی حزب اختلاف کے اراکین نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت پر اپوزیشن رہنماؤں کی جاسوسی کا الزام لگایا ہے۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کو حکم دیا ہے کہ جنوب مغربی ایران کے صوبہ خوزستان کے عوام کے مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ جمعے کے روز ایرانی کرونا ویکسین کو ایران برکت کی دوسری ڈوز لگوانے کے بعد اپنے مختصر خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ جنوبی صوبہ خوزستان میں پانی کی قلت کا معاملہ پچھلے چند روز کے دوران انتہائی پریشان کن معاملہ رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے خوزستان میں پانی کے انتظام اور اہواز شہر میں نکاسی آب کے بارے میں اپنی تجاویز پر عمل نہ ہونے کا شکوہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میری تجاویز پر توجہ دی گئی ہوتی تو آج صورتحال یقیناً ایسی نہ ہوتی اور اس صوبے کے وفادار عوام بھرپور قدرتی وسائل اور کارخانوں کے ہوتے ہوئے بھی ناراضگی اور پریشانی کا اظہار کرنے پر مجبور نہ ہوتے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ لوگوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کر دیا اور ان سے کسی قسم کے گلے شکوے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ پانی کا مسئلہ اور وہ بھی خوزستان کے گرم ترین موسم میں کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے 8 دفاع مقدس کے دوران اس صوبے کے عوام کی اظہار و قربانی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کو تو مشکلات میں ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اگر عوام کے کاموں کو بروقت انجام دیا جاتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی کے ساتھ ہی عوام کو دشمن کی سازشوں سے ہوشیار رہنے کی نصیحت کی اور فرمایا کہ دشمن اس انقلاب اور ملک و قوم کے خلاف ہر چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، بنابراین ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ دشمن کو کوئی بہانہ فراہم نہ ہونے دیا جائے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے کرونا کے خلاف جنگ کرنے والے وزارت صحت کے کارکنوں کی مجاہدت اور خاص طور سے ویکسین کی تیاری میں کردار ادا کرنے والے سائنسدانوں کی زحمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے ملک بھر میں کرونا پروٹوکول کی پوری طرح پابندی جاری رکھے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ کراچی میں تعینات ایرانی قونصل جنرل اور پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل نے ایک ملاقات میں میری ٹائم سیکورٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حسن نوریان نے جمعے کو کراچی میں ڈی جی پی ایم ایس اے ریئر ایڈمیرل محمد شعیب سے ایک ملاقات کے دوران ان سے سمندری سلامتی کے شعبے میں تعاون کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ اس ملاقات میں دونوں فریقین نے میری ٹائم سیکورٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ دریاسنا اسلامی جمہوریہ ایران کے قونصل جنرل نے بھی دو طرفہ تعاون بڑھانے کا معاملہ اٹھایا، جس میں بچاؤ اور امداد، سمندری تحفظ اور ماہی گیری کے جہازوں ان کے عملے کی واپسی جیسے امور شامل ہیں۔ ہندوستان کے حزب اختلاف کے اراکین نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت پر اپوزیشن رہنماؤں کی جاسوسی کا الزام لگایا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ نے جمعے کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مہاتما گاندھی کے مجسمے کے سامنے احتجاجی اجتماع کیا۔ اپوزیشن اراکین نے حکومت پر مخالف رہنماؤں کی جاسوسی کرانے کا الزام لگایا اور نعرے بازی کی۔ دہلی میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی مظاہرے میں کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں کانگریس پارٹی کے لیڈر ادھیر رنجن چودھری، راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے اور کانگریس پارٹی کے جنرل سیکرٹری ونوگ گوپال کے علاوہ ترنمول کانگریس، ڈی ایم کے اور حزب اختلاف کی دیگر جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ نے شرکت کی۔ اس موقع پر کانگریسی رہنما راہل گاندھی نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اسرائیلی جاسوسی ویئر پیگاسس کے ذریعے ان کا فون بھی ہیک اور ٹیپ کیا گیا اور ان کی بھی جاسوسی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکینڈل کے سامنے آنے کے بعد وزیر داخلہ امت شاہ کو فوراً اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں جمعے کو بھی کارروائی معمول کے مطابق نہ چل سکی۔ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ اقتدار پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ جب تک کابل میں نئی حکومت کی تشکیل نہیں ہو جاتی اور صدر اشرف غنی کا عہدہ ختم نہ ہو جائے، تب تک افغانستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک انٹرویو میں طالبان کے موقف کا اعلان کیا کہ ملک میں آگے کیا ہو سکتا ہے۔ سہیل شاہین نے کہا کہ جب اشرف غنی کی حکومت ختم ہوگی اور دونوں فریق کے درمیان قابل قبول گفتگو کے بعد نئی حکومت تشکیل پائے گی، تب وہ مسلحانہ جد و جہد روکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم اقتدار پر قبضے میں یقین نہیں رکھتے، کیونکہ ماضی میں افغانستان میں اکیلے دم پر حکومت کرنے والی حکومت نہیں چل سکی، اسی لیے ہم اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہتے۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے طالبان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ ملک کے 90% سرحدوں کا کنٹرول طالبان کے ہاتھ میں ہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع کے ترجمان فواد امان نے زور دے کر کہا ہے کہ طالبان کا یہ دعویٰ بے بنیاد اور تشہیراتی ہے اور اس کا مقصد رائے عامہ کو دھوکہ دینا ہے۔ فواد امان کا کہنا تھا کہ افغان سرحدوں کا بڑا حصہ سیکورٹی اہلکاروں کے کنٹرول میں ہے اور ملک کے اہم شہر اور اصلی سڑکیں حکومت کے زیر کنٹرول ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جمعرات کو دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان کے 90% سرحدیں اس وقت طالبان کے کنٹرول میں ہیں۔ بحرین کے عوام نے ایک بار پھر مظاہرہ کر کے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ صوت المنامہ کی رپورٹ کے مطابق مظاہرے کے شرکا نے آل خلیفہ حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور عام شہریوں اور انقلابیوں کے خلاف تشدد اور دشمنانہ اقدامات سے باز رہنے کا مطالبہ کیا۔ سینابس میں ہونے والے مظاہرے کے شرکا نے سیاسی قیدیوں کی گرفتاری کی مذمت کی اور آل خلیفہ کی جیلوں سے ان کی جلد سے جلد رہائی کا مطالبہ کیا۔ بحرین میں 14 فروری 2014 سے ڈکٹیٹر آل خلیفہ حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ عراق سمیت مغربی ایشیا کے ملکوں کے متعدد عہدیدار اسرائیل کی جاسوسی کا نشانہ بنے ہیں۔ جاسوسی کا عمل شروع ہی سے مختلف ملکوں میں سرایت کرنے اور معلومات جمع کرنے کا ایک ذریعہ تھا اور آج بھی اس سے کام لیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی قوانین اور خاص طور سے فلسطینیوں کے حقوق کی پامالی کے تعلق سے بدنام زمانہ صہیونی حکومت دنیا کے دیگر ملکوں کی جاسوسی میں بھی سب سے آگے ہے۔ پیگاسس بھی ایک اسرائیلی جاسوسی سافٹ ویئر ہے جسے موبائل ڈیٹا چوری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ رائٹرز، واشنگٹن پوسٹ، وال اسٹریٹ جرنل، الجزیرہ اور گارڈین سمیت متعدد میڈیا اداروں کی مشترکہ تحقیقات سے نشاندہی ہوتی ہے کہ دنیا کے بعض ملکوں اور خاص طور سے عرب ممالک کے اعلی حکام کی فون لائنوں سمیت تقریباً 50,000 موبائل نمبروں کو پیگاسس نامی سافٹ ویئر کے ذریعے ہیک کیا گیا ہے۔ ایک اور بات یہ کہ اسرائیل نے جاسوسی کا یہ سافٹ ویئر ان ملکوں کو فراہم کیا جن کے صہیونی حکومت کے ساتھ کھلے یا خفیہ تعلقات قائم ہیں۔ ان ملکوں کے حکام اسرائیل کے فراہم کردہ اس جاسوسی سافٹ ویئر کو اپنے اندرونی مخالفین اور سیاسی ناقدین کے جاسوسی کے لیے بھی استعمال کرتے رہے ہیں۔ اسرائیل کے فراہم کردہ جاسوسی کے سافٹ ویئر سے سب سے زیادہ کام لینے والے ملکوں میں ہندوستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش، جمہوریہ آذربائیجان، قزاقستان، ہنگری، میکسیکو اور روانڈا شامل ہیں۔ اسرائیل اور اس کے فراہم کردہ جاسوسی کے سافٹ ویئر پیگاسس کا استعمال کرنے والے ممالک خاص اہداف حاصل کرنے میں مصروف رہے ہیں، جس میں غیر انسانی رجحان پوری طرح غالب رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس سافٹ ویئر کو مخالفین اور تنقید کرنے والوں کی سرکوبی، دیگر ملکوں کے اعلی عہدیداروں پر دباؤ ڈالنے اور ذرائع ابلاغ کو خبروں کے اشاعت سے روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جاسوسی کے اس سافٹ ویئر کا سب سے زیادہ استعمال کرنے والوں میں شامل ہیں۔ لبنان کے میڈیا ذرائع نے بیروت ایئرپورٹ سے ایک امریکی شہری اور صہیونی جاسوس کی گرفتاری کی خبر دی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق لبنان کے میڈیا ذرائع نے بیروت ایئرپورٹ سے اسرائیلی جاسوس کی گرفتاری کی خبر دی ہے۔ لبنان کی 24 نیوز ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق لبنان کے سیکورٹی ادارے نے جمعے کے روز امین محمد بیزون کو گرفتار کر لیا۔ امین محمد بیزون لبنانی شہری ہے اور اسے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ سیکورٹی ادارے کے بیان میں آیا کہ بیزون لبنانی نژاد امریکی شہری اور وہ دہشت گردی اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں مطلوب تھا۔ واضح ہے کہ لبنان کے سیکورٹی ادارے نے 12 جون 1998 کو اسرائیلی دشمن کے ساتھ رابطے کی وجہ سے اس کی غیر حاضری میں 10 سال کی سزا سنائی تھی۔ امریکی فوجی رواں سال کے آخر تک عراق سے نکل جائیں گے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ اور عراق کے درمیان رواں سال کے آخر تک عراق سے امریکی فوجوں کے چلے جانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی کہ عراقی اور امریکی حکام جلد ہی ایک مشترکہ بیان جاری کر کے رواں سال کے آخر تک عراق سے امریکی فوجوں کے باہر نکلنے کا اعلان کر دیں گے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اس کے ساتھ ہی دعویٰ کیا کہ بغداد واشنگٹن کے مشترکہ بیان میں اس بات پر زور دیا جائے گا کہ عراق کو بدستور ٹریننگ اور انٹیلیجنس تعاون کے لیے امریکی فوجوں کی ضرورت ہے۔ عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے سلسلے میں وال اسٹریٹ جرنل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بغداد کو امریکہ کے فوجوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں جنگ یمن کی تازہ صورتحال کے بارے میں گفتگو کریں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، یمن کے خلاف سعودی اتحاد کی جارحیت ایسے عالم میں جاری ہے کہ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ یمن بند کرانے کے لیے عالمی سطح پر اجماع پایا جاتا ہے۔ امریکہ میں بائیڈن کے برسر اقتدار آنے کے بعد دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ وائٹ ہاؤس کے نئے مکین امن پسند اور یمنی عوام کے ہمدرد ہیں۔ شروع میں یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی گئی کہ امریکہ جار سعودی اتحاد کو اسلحے کی سپلائی جاری رکھنے کا مخالف ہے، لیکن عملی طور پر جار سعودی اتحاد کے دو اہم ملکوں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے لیے امریکہ اور یورپ کی جانب سے اسلحے کی سپلائی کا سلسلہ جاری رہا۔ اس درمیان امریکہ نے یمن سے سعودی اہداف پر حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ یمن نے جنگ بندی پر آمادگی کا اعلان کیا، لیکن اس کے لیے شرط یہ رکھی کہ سعودی اتحاد بھی یمن پر حملے بند کر دے، مقبوضہ علاقوں سے سعودی اتحاد کے فوجی واپس جائیں اور یمن کا ظالمانہ محاصرہ ختم کیا جائے۔ لیکن یمن کے اس مطالبے کو درخور اتنا نہ سمجھا گیا۔ ظاہر ہے کہ جنگ بندی دو طرفہ ہوتی ہے، فائر بندی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اگر ایک فریق حملے جاری رکھے اور دوسرے فریق سے جوابی حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا جائے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوگا کہ دوسرا فریق جو اپنا دفاع کر رہا ہے جارے کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور اس کا تسلط تسلیم کر لے۔ امریکہ کے تازہ بیان پر بھی یمنی رہنماؤں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ واقعی جنگ بندی کرانا چاہتا ہے اور امن پسند ہے اور جنگ یمن سے اس کو تکلیف ہے، تو یہ اس کے اختیار میں ہے۔ ایک لمحے میں امریکہ جنگ بند کرا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے اندر واقعی جنگ بند کرانے کا ارادہ ہو، جارحیت بند ہو جائے، یمن کے جن علاقوں پر سعودی اتحاد قابض ہو گئے ہیں وہاں سے جارح فوجی واپس جائیں اور ظالمانہ محاصرہ ختم کر دیا جائے، تو جنگ خود بخود بند ہو جائے گی، کیونکہ یمن کے حملے دفاعی ہیں اور جوابی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ یمن کی جنگ بند کرانا ہی نہیں چاہتا، بنابر امریکہ کے تازہ بیان کو بھی اس کی منافقت پر ہی محمول کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یمن پر امریکہ کے اشارے پر ہی جنگ مسلط کی گئی ہے، یہ جنگ دراصل امریکہ کی جنگ ہے، اس کو سعودی جنگ سمجھنا بھولا پن ہوگا۔ اس جنگ سے سعودی عرب کا کیا فائدہ ہے؟ سعودی عرب کا تو نقصان ہی نقصان ہے، جارے اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے اس کو دسیوں لاکھ ڈالر کی خطیر رقم خرچ کرنی پڑ رہی ہے۔ سعودی عرب نے اتحاد کے نام پر دراصل کرائے کے فوجی حاصل کیے ہیں، اس جارے اتحاد میں جو ممالک شامل ہیں ان کے فوجی دراصل کرائے پر یمن کے خلاف جنگ کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ریاض کو ان ملکوں کو بھاری رقم ادا کرنا پڑ رہی ہے جن کے فوجی اس کے اتحاد میں شامل ہیں۔ اس جنگ سے فائدہ صرف امریکہ، یورپ اور صہیونی حکومت کا ہے۔ بہرحال یمن کے خلاف سعودی جارحیت اور یمن کے جوابی حملوں کا سلسلہ جاری ہے، البتہ اس درمیان جارح سعودی اتحاد نے القاعدہ اور داعش کو بھی یمنی عوام کے خلاف جارحیت کے میدان میں اتار دیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جنگ یمن کی تازہ صورتحال اور اسی کے ساتھ جنگ کے میدان میں جارح اتحاد کی جانب سے القاعدہ اور داعش کو میدان میں اتارنے کے اہداف اور امریکہ کے اس بیان کا جائزہ لیں گے کہ جنگ یمن بند کرانے کے لیے اس وقت عالمی سطح پر اجماع پایا جاتا ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے احمد عباس نقوی صاحب حصہ لیں گے جو ریڈیو تہران کی ہندی سروس کے ڈائریکٹر ہیں، اور اسی کے ساتھ اسلام آباد سے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے اسکائپ کے ذریعے پاکستان کے ممتاز اسکالر اور سینئر تجزیہ نگار عمر ریاض عباسی صاحب سے۔ تو آئیے انہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عباسی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی عباسی صاحب، جنگ یمن اس وقت کس رخ پر جا رہی ہے؟
دیکھیں آپ نے ابتدائیہ بیان کیا بڑے خوبصورت انداز میں، اور میں گزشتہ ہفتے سے جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اور یمن میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کو بڑی گہرائی سے بڑے کلوزلی مانیٹر کر رہا ہوں۔
جی
دیکھیں امریکہ کا تو شروع میں اب تک جو رول رہا ہے وہ بڑا ہائپوکریٹک ہے،
جی جی،
اور وہ خطے سے نکلنا نہیں چاہتا، لیکن ان کی وار جو ٹیکٹکس ہیں وہ بدل چکی ہیں۔
جی
وہ پہلے خود فوجیں اتارتے تھے، اب ان کا پیٹرن بدل گیا ہے، وہ اپنی فوجیں واپس بلاتے ہیں اور مسلمانوں میں سے ہی کچھ گروہ داعش القاعدہ اور دیگر جو ملیٹنٹس ہیں ان کے نام پہ وہ ان پہ خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو وہاں پہ بھیج دیتے ہیں اور اپنے اہداف حاصل کرتے ہیں۔ اور اس میں اب تیسرا پیٹرن ہے کہ جیسے آپ نے کہا سعودی عربیہ کا جو جارح اتحاد ہے ان کے ذریعے انہوں نے پلانٹیشن کی القاعدہ کی داعش کی یمن میں، اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے خاتمے کے لیے ایک کانسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے، یعنی ظاہراً بیان کچھ اور ہو رہے ہیں لیکن اوپر سے تھپکی بھی دی جا رہی ہے ان جارے ملکوں کو تاکہ ان کا اسلحہ اور ان کے ویپنز جو ہیں وہ تقسیم ہوتے رہیں اور ان کو بلین اینڈ ٹریلین آف ڈالرز ملتے رہیں۔ اب یہ کانسپیریسی تھیوری سمجھنے والی ہے، ایک تو مسلمانوں کا اپنے مسلمان جو دہشت گرد ہیں یا جو کسی کے اعلی کار ہیں پپٹس ہیں ان کے ہاتھ قتل ہو رہا ہے، جتنا قتل صہیونیوں کے ہاتھوں نہیں ہو رہا انڈائریکٹلی ان کے ہاتھوں، لیکن ڈائریکٹلی جو کلمہ گو خود کو کہتے ہیں ان کے ہاتھوں تکفیری سوچ کے حامل لوگ جو انہوں نے پلانٹ کیے، اور 80s کے اندر ہنری کیسنجر نے جو نیو ورلڈ آرڈر لکھا تھا اس میں یہی کہا تھا کہ انہی کے اندر سے کچھ ایسے یعنی بیج بوئے جائیں جن آئیڈیالوجیکل برین واشنگ کی ہے۔ آج داعش اور القاعدہ کی برین واشنگ کے بعد وہ اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں، وہ کبھی یمن میں پینیٹریٹ کرتے ہیں، کبھی افغانستان میں، کبھی سیریا میں، یہ انہی کے بیچ بوئے میں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ڈیفنس لائن ہے یمن کی فورسز کی اور وہاں کے جو باشندے ہیں سٹیزنز ہیں وہ جس طرح ریٹیلیٹ کر رہے ہیں اور اس اگریشن کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے، اتنے لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود اپنی سرزمین کو مقدس مقامات کا تحفظ کرنا اور اس کے لیے جانے دینا، یہ عزم، یہ استقلال یمنی عوام کو اور وہاں کے جو فورسز ہیں ریولوشنری فورس جو ہے اس کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اور میں یہاں پہ پھر ایک بار کہوں گا، میرے خیال میں پانچ سات مرتبہ پہلے بھی میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا، اللہم بارک لنا فی یمننا فی شامنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشن ہے یمن اور شام کے بارے میں کہ ہماری یمن اور شام میں برکتیں نادل فرما، تو یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ان کی بلیسنگز ہیں، تو وہاں پہ چاہے پوری دنیا اکٹھی ہو جائے وہ اس دعا کی برکت سے ان کو فورسز کو شکست نہیں دے سکتی. لیکن کوشچن مارک یہ ہے کہ کب تک جار سعودی اتحاد اور اس کے اعلی کار یورپ کو اور امریکہ کے اعلی کار بنتے جائیں گے اور ان سے اسلحہ خریدتے جائیں گے. یہ اصل میں ایک فیئر ہے، فیبریکیٹڈ فیئر. سعودی عرب کو ایران سے ڈرایا جا رہا ہے، ادھر سے یمن میں فوج کشی کی جا رہی ہے، حالانکہ یہ سارے ایشو تھرو ڈائلاگ، نیگوسیشن یا میڈیشن کے تھرو ریزالو ہو سکتے تھے. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے اندر ایسی ریجیم، اس کو ایم بی ایس کو اسٹرانگ کریں اور آگے لے کے جائیں جو ان کو آئیڈیالوجیکلی بھی پروٹیکٹ کرے اور ملٹری فرنٹ پہ بھی پروٹیکٹ کرے. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک طرف سعودی عرب یمن کے مظلوم عوام کی ناکہ بندی کی جا رہی ہے، محاصرہ ہو رہا ہے، انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، 16,000 شہری سویلینز نان کمبیٹنٹ ان کو شہید کر دیا، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف وہاں سعودی عرب میں ابھی کورونا کے نام پہ آپ دیکھیں حج اور عمرے کی سروسز معطل ہیں، 30 سینماز ڈیورنگ کورونا وہاں کھول دیے گئے، لیکن جو مقامات مقدسہ پہ جائے اسے 1,000-10,000 ریال جرمانہ ہوتا ہے. اور ابھی جو انڈسٹری بیٹھی ہوئی ہے، لیکن سعودی عربیہ ایک طرف یمنی عوام پر فوج کشی کر رہا ہے، دوسری طرف سب سے زیادہ بزنس سعودی عرب میں جہاں پہ وحی کا مقام ہے، جہاں پہ مقامات مقدسہ ہیں، روزہ رسول ہے، وہاں فلم انڈسٹری نے سب سے زیادہ بزنس کیا ہے. تو اب سعودیز کی پرائیورٹیز دیکھیں، ایک طرف وہ اسلام کو نظریاتی محاذ پر کچل رہے ہیں، کرونا کے نام پہ مقامات مقدسہ سے دور کیا جا رہا ہے امت کو، حج کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے، فلم انڈسٹری کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یمن کے نہتے عوام جو غربت کی اور قسم پرسی کی حالت میں، ان پر جو جارحیت کی جا رہی ہے، ان پر اگریشن دکھایا جا رہا ہے. تو یہ دوہری پالیسی اب پوری دنیا کے اندر بے نقاب ہو گئی ہے. امت مسلمہ کو میں سمجھتا ہوں کہ لب جو اس کے سیے ہوئے ہیں وہ کھولنے پڑیں گے، اور جار سعودی اتحاد سمیت ان سب کے خلاف آواز بلند کرنی پڑے گی. جب تک میں پھر کہتا ہوں آل سعود کا قبلہ درست نہیں ہوتا یا وہاں پہ ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی، اس وقت تک امت مسلمہ، چاہے یمن ہے، شام ہے، عراق ہے، افغانستان ہے، یہ کانفلکٹس بڑھتے جائیں گے. لہذا اپنی فورن پالیسی اور اپنی پالیسیز اس وقت تک جب تک حرم میں اور روزے رسول میں نہیں بنتی، اس وقت تک یہی ہوگا. اور جب تک محمد بن سلمان کی حکومت ہے، یہ کٹ پتلی تماشا ہم دیکھتے رہیں گے، امت مسلمہ یرغمال بنتی جائے گی. تو میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ آزاد شفاف تحقیقات کرائی جائیں، یمن کی جنگ بندی کی جائے اور اس میں جتنے کلپریٹس ہیں انکلوڈنگ سعودی عربیہ، ان پر وار کرائمز کے تحت جنگی جرائم کا مقدمہ چلایا جائے، اور جو ڈیبٹ ہے وہ یمنی عوام کو دے دیا جائے، ان کا انفراسٹرکچر بحال ہو، اور عمرے کی سروسز میں بھی امت مسلمہ کی کمیٹی بنے جو اس کو دیکھے. یہ حرمین شریفین جو ہے یہ صرف آل سعود کا تو نہیں ہے، وہ اجارہ دار بنے، آپ کا ہم سب کا ہے. وہاں سے جب ہمارے ڈیسیژن نہیں ہوں گے اور یمنی عوام پر، مسلمانوں پر بمباری ہوگی اور داعش فینومینا ہوگا، تو جب ہمارا مرکز ہی دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہے اور دہشت گرد وہاں پہ پنپتے ہیں، اس وقت تک امت مسلمہ کی صورتحال نہیں بدل سکتی.
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے ریڈیو تہران کی ہندی سروس کے ڈائریکٹر احمد عباس نقوی صاحب سے. نقوی صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی نقوی صاحب، اس وقت البائزہ میں القاعدہ اور داعش کے ساتھ یمنی افواج کی جنگ کی صورتحال کیا ہے؟
دیکھیے، البائزہ کے علاقے میں بڑا افسوسناک منظر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ داعش کے افراد کو، دہشت گردوں کو سعودی عرب کھلے عام استعمال کر رہا ہے. دراصل صورتحال شرافت صاحب یہ ہے کہ یمن میں جو جنگ کی حالت ہے، اس میں سعودی اتحاد کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی محاذ پر پیش قدمی نہیں کر پائے گا. یہ سعودی عرب نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی 2015 کے بعد سے اب تک مسلسل، لیکن ہر محاذ پہ اس کو یہی نظر آیا کہ وہ آگے نہیں جا سکتا. اور سعودی عرب کے ساتھ جو امارات شامل تھا، امارات آپ کو علم ہے کہ کافی حد تک اس جنگ سے اس نے اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لیا، اپنے فوجی باہر نکال لیے، نہیں کہہ سکتے کہ پوری طرح خود باہر نکل گیا، ابھی بھی اس کا عمل دخل جاری ہے، لیکن کافی حد تک اس نے خود کو پیچھے کھینچ لیا ہے اس یقین کے بعد کہ محاذوں پر پیش قدمی اب ممکن نہیں ہے. اب اس وقت سعودی عرب جس پالیسی پہ چل رہا ہے وہ بے حد بے رحمانہ پالیسی ہے. وہ اسرائیل کی پالیسی ہے، وہ امریکہ کی پالیسی ہے. غزہ کے ساتھ اسرائیل نے جو کیا ہوا ہے کہ اس کا محاصرہ کر رکھا ہے 2006 کے بعد سے، اور اسی امید پہ ہے کہ اسی محاصرے سے مجبور ہو کر فلسطینی غزہ میں بسنے والے مجاہدین ہتھیار ڈال دیں گے اور اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے. یہی چیز امریکہ کر چکا ہے مختلف اسلامی ملکوں کے ساتھ. عراق کی مثال سامنے ہے کہ عراق کا اس نے محاصرہ کیا, اس پر پابندی عائد کی. یہی کام اب افسوس کی بات ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ محمد بن سلمان امریکہ کے اشارے پر یمن میں کر رہے ہیں. انہوں نے پوری طرح سے یقین ہو جانے کے بعد کہ جنگ میں کوئی پیش قدمی نہیں ہوگی, اب محاصرے سے ساری امیدیں لگا رکھی ہیں. دیکھیے جنگ کی صورتحال صاحب اس وقت یہ ہے کہ جنگ بندی خود یمن کے جو یمن کی فوج ہے, یمن کی جو رضاکار فورسز ہیں وہ کافی مضبوط ہے اور ہر حملے کا باقاعدہ جواب دے دیتی ہیں. اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کر رکھا ہے کہ سعودی عرب جس سطح کا حملہ کرتا ہے یہ جواب میں بھی اسی سطح کا حملہ, جوابی حملہ کر رہے ہیں, یہ فورسز کر رہی ہیں. تو جنگ میں تو انہوں نے اپنی یہ پوزیشن کر رکھی ہے. اب سعودی عرب کو لے دے کہ بس یہی امید ہے کہ کسی طرح یہ محاصرہ ان پر عرصہ حیات تنگ کر دے, یمن کے اندر سے مخالفت بڑے پیمانے پہ شروع ہو جائے, یمن کی جو سیاسی کونسل ہے, جو انقلابی ہے ان کے خلاف, تو یہاں سے اس کو تھوڑی بہت جو امید ہے وہ وابستہ ہے. دیکھیے اور آپ کو میں یہ بھی عرض کروں کہ سعودی عرب, اور میں دیکھ رہا تھا ابھی حال ہی میں نے رپورٹ دیکھی کہ یمن 1 ملین بیرل تیل یمن پیدا کرتا ہے. یمن میں جو تیل کی پیداوار ہے وہ روزانہ یومیہ 1 ملین بیرل ہے. یہ پورا کا پورا تیل, میں نے ایک رپورٹ دیکھی کہ اس وقت پہلی بات تو پورا نہیں نکل رہا ہے اس خلفشار کی وجہ سے, کم نکل رہا ہے, لیکن جو بھی نکل رہا ہے وہ اس کے پیسے وہ بیچے جا رہے ہیں. یہ تیل بک رہا ہے, مغرب کے علاقے میں زیادہ تر ذخائر ہیں, یہ بیچے اور مغرب پر سعودی ایجنٹوں کا اور ان کے ایما پر کام کرنے والے افراد کا قبضہ ہے. تو یہ تیل بیچا جا رہا ہے اور یہ اس کے پیسے سعودی عرب میں ایک اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں یمن جانے کے بجائے. یمن جبکہ اس وقت یمن کا جو پوری انتظامیہ ہے, یمن کی جو وہاں پر عملہ ہے پورے ملک میں, اس کی تنخواہیں یہ انقلابی کونسل ہے یہ دے رہی ہے, سیاسی کونسل جو ہے یہ دے رہی ہے, لیکن یہ جو تیل کا پیسہ ہے یہ سعودی عرب کے پاس جا رہا ہے. یہ بھی در حقیقت کوشش یہی ہے کہ یمن پوری طرح ناکام ہو جائے اور مالی اعتبار سے اتنا کمزور ہو جائے کہ سعودی عرب کے سامنے گھٹنے ٹیک دے. تو ساری کوششیں یہ ہیں. جنگ سے وہ مایوس ہو چکے ہیں, انہیں پتا ہے کہ وہ جنگ جیت نہیں سکتے. کرائے کے جو فوجی تھے سوڈان سے لے کے آئے تھے, دوسرے ملکوں سے لے کے آئے تھے, وہ سب کے سب ناکام ثابت ہوئے, وہ تجربہ کامیاب نہیں رہا. یمن کے سعودی عرب کے جو خود فوجی ہیں ان کی آپ نے دیکھا کہ کیا حالت ہو گئی, جو مقابلہ ہوا یمنیوں سے اس میں کیا صورتحال ہوئی. صورتحال اب یہ ہے کہ جو جیزان اور نجران کے علاقے ہیں وہاں سعودیوں کے لیے اپنے جو ان کے محاذ ہیں ان کو سنبھال پانا مشکل ہو رہا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ بے حد خبیثانہ عزائم کے ساتھ, بے حد خبیثانہ منصوبے کے ساتھ, امریکی اور اسرائیلی منصوبے کے ساتھ محمد بن سلمان یمن میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اور امید بھی ہمیں پوری یہی ہے کہ جس طرح امریکہ اور اسرائیل کو ناکامی ہوئی ہے ان کو بھی ناکامی ہاتھ لگے گی.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ احمد عباس نقوی صاحب کا بھی, اور اسی کے ساتھ ہم عمر ریاض عباسی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں. آپ نے دونوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے. بہرحال جنگ یمن ایک پیچیدہ جنگ ہے اور اس میں جو اہداف پورے ہو رہے ہیں وہ امریکہ, اسرائیل اور یورپ کے. سعودی قیادت اب بھی اگر ہوش میں آ جائے تو یہ اس کے فائدے میں ہے. پروگرام کا وقت ہمارا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا, نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسیِ عرش لیے غار کے اندر اترا، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، طائرِ دل اسی دیوار کے اوپر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا۔
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، خدمت خلق لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے انجام دیے گئے عمل کو کہتے ہیں۔ ہر مذہب میں خدمت خلق کا جذبہ موجود ہے، اور اسلام اس سے مستثنی نہیں ہے۔ مغرب میں بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ خدمت خلق ایک ایسی خصوصیت ہے جس کے اسلام کے ساتھ منسلک کیے جانے کے امکان نہیں ہیں۔ احسان، رحم، رحمت، سخاوت اور انسان دوستی کے بجائے عام مغربی لوگ اسلام کو تشدد، دہشت گردی، عدم رواداری، غیر جمہوری سماجی رویہ، خواتین کے ساتھ ظلم و جبر جیسی خصوصیات سے تعبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس غلط فہمی کی دو وجہیں ہیں، ان کی قرآن اور رسول اسلام کی روایتوں سے لا علمی اور بعض مسلمانوں کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات میں بے شمار ایسے فرامین موجود ہیں جو اچھے اعمال کو انجام دینے اور انسانوں کی خدمت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ نیکی یہ ہے کہ اللہ قیامت، فرشتوں، آسمانی کتابوں، پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں اپنا قیمتی مال صرف کرے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، راہگیروں اور سائلوں، محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ جو لوگ رضائے خدا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات ہیں جو خدمت خلق کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ مومن اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا ایمان کامل نہ ہو، اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں ہیں ان پر رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، خدا بھی اس پر رحمت نہیں کرے گا جو تمام انسانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرے گا۔ دو افراد کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے، اور برے سے برے آدمی کی بھی مدد کرنا صدقہ ہے، اور پاک صاف الفاظ جس کے لیے انعام ہیں اور نرمی کے ساتھ ایک سائل کا جواب دینا بھی صدقہ ہے، اور نماز کی طرف بڑھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے، اور راستے میں پڑنے والی ہر ایسی مشکل جو کسی انسان کو تکلیف پہنچا سکتی ہے جیسے پتھر، کانٹے وغیرہ کا ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ صدقے کا مطلب صرف پیسہ یا کھانے پینے کی شکل میں خیرات نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے فائدے کے لیے کیا جانے والا ہر ایک عمل صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خیر و بھلائی کے لیے کیا گیا ہر ایک عمل صدقہ ہے، اور ہر مسلمان پر ایک صدقہ واجب ہے، اگر وہ ادا نہیں کر سکتا تو اسے کام کرنا چاہیے تاکہ وہ مدد و خیرات کر سکے، اگر وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے تو اسے ایسے شخص کی مدد کرنی چاہیے جسے اس کی مدد کی ضرورت ہو۔ اسلام بے سہارا افراد کی مدد پر بہت زور دیتا ہے۔ قرآن اور سنت نے واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ یہ دولت مندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے محروم طبقے کی دیکھ بھال کریں۔ مسلمانوں کو صرف انسانوں کے ساتھ ہی حسن سلوک کے لیے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ جانوروں کے ساتھ رحم کا برتاؤ اور ماحولیات کی حفاظت کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ اگرچہ دیگر مذاہب بھی خدمت خلق کی تبلیغ اور اسے فروغ دیتے ہیں، لیکن اسلام نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سجاد حسین آبدی صاحب میور وہار نئی دہلی ہندوستان سے لکھتے ہیں، پروگراموں کے حوالے سے میری رائے ہمیشہ اچھی رہی ہے، کیونکہ ریڈیو تہران ہی وہ واحد ریڈیو ہے جس نے تمام عوام خصوصاً نوجوانوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے، ایسے پروگرام ترتیب دیتا ہے جو ہر عمر کے افراد کے لیے مفید واقع ہوتا ہے۔ اشرہ فجر کی مناسبت سے نشر ہونے والا پروگرام بہت پسند آیا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور سامعین محترم سجاد حسین آبدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
بیان کیا جاتا ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو ایک دفعہ ابلیس نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ فرعون نے پوچھا کون؟ تو ابلیس نے کہا، جھوٹے، تو کیسا خدا ہے جو تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیرے دروازے پر کون آیا ہے؟ میں تیرا استاد ابلیس ہوں۔ پھر فرعون اور ابلیس اکٹھے بیٹھے۔ فرعون نے کہا کہ میں بہت بڑا مجرم ہوں اور تو بھی بہت بڑا نمک حرام ہے، تیرا مشاہدہ بہت وسیع ہے، تجھے مجھ سے اور اپنے سے برا کوئی بھی نظر نہیں آیا. ابلیس نے کہا، جی ہاں حاسد، ہم دونوں سے برا ہے. اسی حسد نے تو مجھے شیطان رجیم بنایا اور اسی حسد نے تجھے ملعون بنا دیا ہے.
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے، خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے. سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. تو لیجیے سماعت فرمائیے یادوں کے جھروکے، اور ہمیں اس وقت کی نشریات سے اجازت دیجیے. خدا حافظ. عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں دو مرداد، 13 ذوالحجہ اور 24 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سامعین، 13 ذوالحجہ سن 376 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری کے مشہور ریاضیداں علی ابن احمد انطاکی کا انتقال ہوا. انہیں علم حساب و ہندسہ پر عبور حاصل تھا اور انہیں اس دور کے عظیم ریاضیدانوں میں شمار کیا جاتا تھا. کتابیں تفسیر اقلیدس اور موازین العددیہ ان کی اہم کتابوں میں شمار ہوتی ہیں. چوبیس جولائی 1783 عیسوی کو جنوبی امریکہ کے معروف سیاستداں اور انقلابی لیڈر سائمن بولیوار وینزویلا کے موجودہ دارالحکومت کاراکاس میں پیدا ہوئے. انہوں نے جنوبی امریکہ کے بہت سے علاقوں کو اسپین کے سامراجی تسلط سے آزاد کرایا. بولیوار نے کاراکاس کے انقلاب میں بھرپور حصہ لیا اور عظیم کولمبیا کے قیام کے لیے قائم ہونے والی کانگریس کی جانب سے صدر جمہوریہ منتخب کیے گئے. نیز کولمبیا، وینزویلا اور پاناما کو آزاد کرا کے اس مقصد کو عملی جامہ پہنایا. سائمن بولیوار جنوبی امریکہ کو ایک فیڈریشن کی شکل میں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن فرقہ پرستی کی بنیاد پر وہ اپنے اس خواب کو پورا نہ کر سکے اور 1830 میں دنیا سے رخصت ہو گئے. چوبیس جولائی 1868 عیسوی کو امریکی سائنسداں جان ویسلی ہیٹ پلاسٹک کے نام سے ایک نیا مادہ بنانے میں کامیاب ہوئے. کھیلوں کا سامان بنانے کے لیے ایک سستے اور ہلکے مادے کی تیاری کے لیے ہونے والے مقابلے میں انہوں نے یہ مادہ تیار کیا. اس طرح پلاسٹک کے دور کا آغاز ہوا. پلاسٹک سے پانی اور بجلی کا گزر ممکن نہیں ہے. آج کل مختلف علمی و صنعتی شعبوں میں پلاسٹک کا استعمال وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے. چوبیس جولائی 1921 عیسوی کو انجمن اقوام نے فلسطین، عراق اور مشرقی اردن کو برطانیہ کے حوالے کر دیا، جبکہ شام اور لبنان کی سرپرستی فرانس کو سونپ دی گئی. البتہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی پیرس اور لندن نے سلطنت عثمانیہ کی تقسیم کے بارے میں سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن انجمن اقوام کے اس فیصلے نے برطانیہ اور فرانس کے اقدامات کو قانونی حیثیت عطا کر دی. اسلامی سرزمینوں پر مغربی سامراجی ملکوں کے قبضے کی بنا پر ان ممالک کے عوام میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی. بہرحال استعمار اسلامی سرزمینوں پر حاکم ہو گیا اور برطانیہ نے اس طرح فلسطین میں ناجائز صہیونی حکومت تشکیل دینے کی زمین ہموار کی۔ تیرہ ذوالحجہ سن 1389 ہجری قمری کو معاصر فقیہ اور کتابیات کے ماہر آغا بزرگ تہرانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1293 ہجری قمری میں تہران میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ یہاں ابتدائی تعلیم مکمل کر کے نجف اشرف کے حوزے علمیہ تشریف لے گئے، جہاں ممتاز علماء سے قصب فیض کیا۔ آغا بزرگ تہرانی نے اپنی ساری عمر مطالعے اور تحقیق و تصنیف میں گزار دی۔ انہوں نے اسلامی کتابیات کی اہم ترین کتاب لکھی ہے، جس کی تصنیف کے لیے انہوں نے ایران، عراق، شام، فلسطین، مصر اور دیگر ممالک کے بہت سے کتب خانوں سے استفادہ کیا ہے۔ آغا بزرگ تہرانی نے 25 موضوعات پر تقریباً 100 کتابیں لکھی ہیں۔ دو مرداد 1360 ہجری شمسی کو ایران میں دوسرے صدارتی انتخابات ہوئے۔ یہ انتخابات ایران کے پہلے صدر ابوالحسن بنی صدر کی معزولی کے بعد ہوئے۔ دشمنان اسلام کی کوششوں اور پروپیگنڈے کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران کے دوسرے صدارتی انتخابات میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان انتخابات میں 1,40,00,000 سے زیادہ رائے دہندگان نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ ان انتخابات میں ایک بیدار اور انقلابی شخصیت محمد علی رجائی نے 1,30,00,000 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے دوسرے صدر منتخب ہوئے۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد لوگوں کے محبوب اور منکسر المزاج صدر محمد علی رجائی کو وزیر اعظم محمد جواد باہنر کے ہمراہ منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او نے 8 شہریور 1360 ہجری شمسی کو ایک بم دھماکے میں شہید کر دیا۔ چوبیس جولائی 1986 عیسوی کو مارکت العرا آب بیتی شہاب نامہ کے مصنف قدرت اللہ شہاب کا انتقال ہوا۔ وہ 1920 میں پاکستان کے شہر گلگت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سابق ریاست جموں کشمیر اور مشرقی پنجاب میں حاصل کرنے کے بعد 1941 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں ایم اے کی سند حاصل کی۔ اسی سال وہ انڈین سول سروسز کے امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، جس کے تحت قدرت اللہ شہاب متحدہ ہندوستان اور پھر پاکستان میں اہم سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ پاکستان میں جنرل یحییٰ خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد انہوں نے سول سروسز سے استعفیٰ دے دیا اور اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے وابستہ ہو گئے۔ انہوں نے مقبوضہ عرب علاقوں میں اسرائیل کی شرنگیزیوں کا جائزہ لینے کے لیے ان علاقوں کا خفیہ دورہ کیا اور اسرائیل کی زیادتیوں کا پردہ چاک کیا۔ ان کی اس خدمت کی بدولت مقبوضہ عرب علاقوں میں یونیسکو کا منظور شدہ نصاب رائج ہو گیا، جو فلسطینی مسلمانوں کی ایک عظیم خدمت تھی۔ قدرت اللہ شہاب کا ایک بڑا کارنامہ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل ہے۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین وأحمده فوق حمد الحامدي اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.